السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، طاقت اور قوت میں، شان اور شوکت میں، رعب اور دبدبے میں کوئی اس کا شریک ساجی ہمسر نہیں. وہ تنہا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو، کسی خاندان کو، کسی قبیلے کو، کسی فرد کو، کسی انسان کو عزت کا، سربلندی کا، سرخ روئی کا، کامیابی کا، مالداری کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کو بندوں سے کوئی چھین نہیں سکتے. ہاں اگر کسی قوم یا کسی فرد کے کالے کرتوتوں کو دیکھ کر شریعت سے دور ہو کر جب وہ زندگی گزارتا ہے، سیلفش بن کر جب زندگی گزارتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس کے پاس کوئی لحاظ نہیں ہے، اللہ کی بات کو مان کر چلنے کا مزاج اس کے اندر نہیں ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، دل چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہو کر دین کو چھوڑ کر جب زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی اس کے ذمے مصیبت، آفت، آزمائش اور پریشانی میں مبتلا کر دے. قسم خدا کی اللہ کے طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے کوئی نجات نہیں دلا سکتے. اللہ کی بے انتہا کرم فرمائیاں ہیں، بہت سارے احسانات اللہ نے بندوں پر رکھے ہیں. ان احسانات میں نعمتوں کا تذکرہ اگر کہا جائے, خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے. ایک لحظے کے اندر, ایک سیکنڈ کے اندر جو بندے کو اللہ نعمت دیتے ہیں اس کا کاؤنٹ کرنا چاہے گا تو وہ کاؤنٹ نہیں کر سکے گا. دنیا کے آلات فیل ہو جائیں گے, کیلکولیٹر اور کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے, جتنے بھی آلات آپ لے لیجئے, ان خود قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں میری نعمت کو تم گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جسے نعمت عظمیٰ کہا جائے, جسے نعمت کبرا کہا جائے, وہ نعمت یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا. وہ کیسے نبی, امت کے درد مند نبی, امت کے غمخوار نبی, امت کے خاطر راتوں کو جاگ کر رونے والے نبی. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روز قیامت میں کہا جائے گا اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جنت میں تشریف لے جائیے, میرے اور آقا کا جواب سنو. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں اس وقت تک جنت کو نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ادنا درجے کا امتی جنت میں نہ چلے جائے. ایسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کے طرف سے درود اور سلام ہو, اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کر ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم, برادران عزیز, ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ نوجوانان قوم, ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو, خلفاء کو, ہم, مجھے اور آپ کو دیا. ان ایمان کی دولت میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام گورنروں کو ایک خط لکھا. وہ کس خط میں یہ لکھا کہ ہر گورنر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی زمین کو ناپ کر مرکز کو بھیجے. تمام گورنروں نے حساب لگایا, وہ حساب لگا کر انہوں نے یہ حساب دیا حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, اور وہ حساب میں یہ کہا کہ پونی دنیا پر اسلام پھیل چکا ہے. جب وہ خط اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا, دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگ گئے, زارو قطار رونے لگ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا اے امیر المومنین کیا لکھ کر آ گیا ہے؟ اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے ہیں, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے ہیں. یہ تو خوش ہونے والی بات ہے کہ الحمدللہ تمہاری خلافت میں تم امیر المومنین بننے کے بعد پونی دنیا پر اسلام آ گیا ہے, تو اسے خوش ہونے کی بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہے کہ وہ دن بھی مجھے یاد ہے جس دن میرا باپ خطاب مجھے بکریاں چرانے کے لیے جب مجھے جنگل کو بھیجا کرتا, میں شام کو بکریاں چرا کر جب لے کر آتا, میرا باپ دیکھ کر کہتا ارے عمر تو دو کوڑی کے کاس کا نہیں ہے, صبح سے شام تک تو نے بکریوں کو چرا کر لایا ہے لیکن ان کے پیٹ نہیں بھرے ہیں. ایک وہ دن بھی یاد ہے جب سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنایا ہے, دین کو اپنایا, شریعت کو اپنایا, تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے اتنا بڑا کام لیا ہے. اس واقعے کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی دین ملا, صحابہ کو بھی دین ملا. آج کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 30x40 کے گھر میں رہتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر کے اندر ہم نے شریعت کے قانون پر کتنا چل رہے ہیں, اسلام کا قانون کتنا نافذ کیے ہیں, ہمارے اندر کتنی شریعت کی پابندی آئی ہوئی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ, میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں, ان کو بھی ایمان ملا, ہم کو بھی ایمان ملا. ان کے ایمان ملنے میں, ہمارے ایمان کے ملنے میں فرق یہ ہے وہ عمل کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے, ہم کو بھی چاہیے کہ ہم عمل کی طرف توجہ دیں. بزرگان محترم, میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی, اس سے پہلے میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے دو شخصیتوں کے بارے میں, دو شخصیتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے تو مجھے اسلام کو پھیلانے میں قوت ملے گی, مجھے ایمان کو پھیلانے میں قوت ملے گی, اسلام کو تیزی سے پھیلانے کے لیے مجھے ہمت ہوگی. وہ کون ہیں دو شخص؟ اہل سیرت حضرات نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعا فرمایا تو دوسرے ابو جہل کو دعا فرمایا. لیکن کس کے حق میں دعا قبول ہو رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ علماء نے لکھا, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے اس بات کو لکھا ہے کتابوں کے اندر, انہوں نے فرمایا دعا تو دونوں کے لیے ہوئی, ابو عمر کے لیے بھی ہوئی, ابو جہل کے لیے بھی ہوئی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں اس لیے قبول ہوئی جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب نماز پڑھنے کے لیے رکعت باندھ کر کھڑے ہوتے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے چھپ کر آتے اور اس کے غلاف کے اندر چھپ جاتے, چھپ کر سنتے کہ اے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس بات کو کہہ کر, اس واقعے کو کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ انسان جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت سے مالا مال فرما دیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کوشش کی کہ میرے نبی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں, اس سننے کے غرض سے انہوں نے چھپ کر آ کر سننے کی کوشش کی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے مالا مال فرما دیا. دنیا کو اللہ قیامت تک دین کو باقی رکھیں گے, دین کو اللہ باقی رکھیں گے, لیکن باقی رکھنے کے لیے کچھ اصول ہیں, کچھ ضوابط ہیں. انسان کو کوشش کرنا ہوگا کہ مجھے دین پر قائم رہنا ہے, چاہے حالات جیسے بھی آ جائیں, جیسے بھی حالات آئیں, اس دنیا کے اندر میں متاثر ہونے والا نہیں ہوں. میں متاثر ہوں تو اس دین سے متاثر ہوں, اس قرآن سے میں متاثر ہوں, اس حدیث سے میں متاثر ہوں. دین سے متاثر رہیں گے, اس دین پر رہنے قائم رہیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام لیں گے. بزرگان محترم, برادران عزیز, آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والوں سے خطاب, ایمان والوں سے اللہ, یا ایھا الناس نہیں کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا, خاص کر ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں. کہ مفسرین اکرام نے اس بات کو کتابوں کے اندر لکھا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارنا اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو پیار سے پکارتا ہے, اے میرے بیٹے, تو کتنا ہی بڑا, اگر وہی باپ اگر جعفر کہے, خالد کہہ کر پکارے, تو وہ باپ, وہ بیٹا جلدی متوجہ نہیں ہوتا. باپ کا آتا ہوں ابا, میں آؤں گا ابھی آتا ہوں, تھوڑا کام ہے, میں اس کام کر کے آؤں گا, یہ کہتا ہے. لیکن جب باپ بیٹے کو پیار سے اے میرے بیٹے کہتا ہے تو فوراً وہ جا کر اپنے باپ سے پوچھتا ہے, ابا جی کیا کام ہے بتائیے. بزرگان محترم, یہ اللہ والوں نے اس بات کو لکھ کر یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیار سے کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. جیسا ڈرنے کا حق ہے, تقوی ایک ایسی چیز ہے جب وہ انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے عمل میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو نیکی کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے, نیکی کرنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتا ہے. نیک عمل, نیک عمل, عمل صالح کرنے پر ہمیشہ اس کا دل آمدہ ہوتا ہے. علماء کرام نے مختلف اقوال اس کے بارے میں نقل کیے ہیں. اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مضمون کو لکھتے ہوئے یہ کہا ہے, دنیا کی کسی طاقت میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ رذائل کو ختم کر سکے, رذائل کو ختم کر سکے، غلط چیزوں کو ختم کر سکے، مثال کے طور پر جوئے کو ختم کر سکے یا شراب کو ختم کر سکے، برائی کو ختم کر سکے، کسی میں وہ طاقت نہیں ہے. طاقت ہے تو وہ اتق اللہ میں ہے. اللہ کا ڈر جب آ جاتا ہے، ملٹری کو لا کر کھڑا کر دیا جائے شراب کے دکانوں پر، یا ملٹری کو کھڑا پولیسوں کو کھڑا کر دیا جائے، تب بھی انسان جب غلطی پر ہے، گناہ کا اسے چسکا لگا ہوا رہتا ہے، تب بھی وہ چوری چھپی سے جا کر اسے لے کر پیے گا. لیکن جب خدا کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے، پولیس کی کوئی ضرورت نہیں، ملٹری کی کوئی ضرورت نہیں، خود دل بدل گیا، دل کے اندر وہ نور پیدا ہو گیا، اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر حال میں مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے میں جیسا بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ کا خوف ہے. میرے دل میں اگر اللہ کا خوف آ گیا تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت آئے، ہرگز موت آئے اسلام کی حالت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم اس زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر عمل میں، چاہے گھر کے اندر کی زندگی ہو، تجارت کی زندگی ہو، دکانوں کی زندگی ہو، ہر زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں اسلام کو اپنائے رکھو گے، تمہیں اس حالت میں موت آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے. بزرگان محترم، کعب بن احبار رحمت رضی اللہ عنہ تورات کے بڑے عالم ہیں، مشرف بہ اسلام ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی بہت گہری دوستی، بہت کلوز فرینڈ تھے وہ. ایک مرتبہ اس کے بعد قرآن کے حافظ بھی بنے، قرآن کے عالم بھی بنے وہ. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ مجھے کچھ باتیں بتائیں، تقوی کے بارے میں مجھے کچھ کہیں، اعمال کے بارے میں کچھ کہیں. تو کعب بن احبار نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے الحمدللہ قرآن کو پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، لیکن تم سے سننا چاہتا ہوں، تم تقوی کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے ہو، تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہو. حضرت کعب جو تورات کے بھی عالم تھے، قرآن حکیم کے بھی عالم تھے، انہوں کعب بن احبار نے کہا کہ یہ دنیا میں اعمال زیادہ کرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو، کیونکہ بنی اسرائیل کے 70 نبیوں کا عمل قیامت کے دن کم پڑ جائے گا، کم ہو جائے گا. انہوں نے یہ فرمایا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ عمل کرتے رہنا، عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے، انسان درجات پر، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی خوشیاں عطا کرتے ہیں. ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری دولت میرے نسل میں چلے، میری اولاد خوشحال رہے. یہ انسان اللہ تبارک و تعالی ضرور رکھیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، نیک ہیں. حضرت مفتی پڑوس ملک کے حضرت مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان نیکی کرتا ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اثر 14 نسل تک رہتا ہے، جب برائی کرتا ہے تو اس کا اثر 7 نسل تک رہتا ہے. تو فرمایا گیا کہ نیکی کی طرف رغبت، نیکی کی طرف کرنے، نیکی گناہ وبال ہے، بدبو ہے، اور نیکی خوشبو ہے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس جب بات کرتے تو ان کے منہ سے خوشبو نکلتی. لوگ پوچھتے، حضرت کیا کھا کر آئے، کون سی الائچی منہ میں ڈالا ہے آپ نے؟ آپ جب بات کرتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، نیکی پر خوشبو اللہ تبارک و تعالی جسم پر عطا کرتے ہیں، نیکی کی خوشبو آتی ہے آپ کے جسم سے. میں تو بتانا نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگ پوچھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ ان نوجوانوں سے، جن لوگوں نے پوچھا، ان کو سے کہا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عاصم تو کیا کلام پاک پڑھتا ہے, تو کیا قرآن پڑھتا ہے, کتنے اچھے انداز سے پڑھتا ہے. تو اللہ والوں نے فرمایا قرآن پڑھنے کے 400 درجے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو شمار کرتا ہے. میرے قرآن پڑھنے کا انداز الگ ہے, آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز ہے, اخلاص ہے, للہیت ہے, اللہ کو راضی کرنے کا مزاج ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب انسان پڑھتا ہے قرآن مجید کو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 400 درجے دیتے ہیں. ہمارے امام محترم کتنے اچھے انداز سے کلام پاک کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تجوید کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں نے فرمایا 400 درجے تک اس کا نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو عطا کرتے ہیں. امام عاصم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عاصم جو تو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ اتنے اچھے انداز سے پڑھتے ہو, تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں بوسا دیا. فرماتے ہیں جس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوسا دیا ہے اس وقت سے آج تک بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے منہ سے خوشبو عطا کر دیا. بزرگان محترم نیکی نیک عمل سے انسان کے اعضا میں خوشبو آتی ہے. ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں, بزرگان محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت موت کے فرشتے جب انسان کے روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے اس کے اعضا کو سونگتے ہیں, اس کے اعضا کو سونگتے ہیں. جب اچھی خوشبو آتی ہے تو جنت سے لائے ہوئے حریر کو ریشمی کپڑے میں اس کی روح کو نکال کر لپیٹ کر لے جاتے ہیں. لیکن جب کسی کے بدعمالی اور گناہ کی وجہ سے اس کے جسم سے جب بدبو آتی ہے اسی حالت میں اسے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چلاتا ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آئے گا, اشارہ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں حضرت نزا میں چلا گیا ہے, حضرت کچھ کہتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں. وہ موت جس کے اوپر موت لاحق ہو رہی ہے, جس کے اوپر نزا طاری ہوا ہے وہی جان سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیا حالت طاری ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں نیک عمل پر اللہ تبارک و تعالی موت کا فرشتہ. بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے خوشبو کو بھیجتے ہیں, اس خوشبو کو وہ فرشتے سنگھاتے ہیں, وہ سونگتے رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو نکال لیتے ہیں, وہ فرشتہ روح کو نکال کر لے جاتا ہے اللہ کے پاس. بزرگان محترم عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو نیک عمل کی طرف ہم کو رہنے کی ضرورت ہے. گناہ بدکاری یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ وبال ہے, یہ وبال ہمارے بچوں ہمارے نسل کے اندر تک اللہ تبارک و تعالیٰ منتقل فرماتے ہیں. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی جہنم میں جلتے ہوں گے, یہ گناہ گار کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جب وہ جل جہنم یہ گنہگار جلتا رہے گا, جل کر اس کے شرمگاہ سے جو بدبو نکلے گی جہنمی پریشان ہوں گے, ارے یہ کیا بدبو تیرے جسم سے تھو ہے تیرے اوپر, ایسا کون سا گناہ کر آیا تیرے جسم سے اتنی خطرناک بدبو آ رہی ہے. آواز آئے گی یہ وہ انسان ہے, وہ گنہگار ہے جس نے اپنے اعضا سے زنا کرتا تھا. بزرگان محترم اللہ تعالی ہم تمام کو حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی, اللہ تعالی نیک عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کے لیے حدیث علم حاصل کرنے کے لیے, اس لیے کہ اس مجلس میں طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک سفر کیا جہاز میں, سمندری جہاز میں انہوں نے سفر کیا. یہ خادم دیکھا, ایک انسان دیکھا کہ یہ تو امام بخاری ہیں کہ ان کی خدمت کے لیے میں قریب ہو جاؤں. وہ انسان حضرت سے قریب ہوا, جب حضرت غسل کے لیے جاتے حضرت کا صندوق کھولتا, لے جا کر کپڑے دیتا اور اسی طریقے سے جو بھی ان کی خدمت تھی وہ ساری خدمت کرتا. ایک دن یہ دیکھا جب کپڑا دھو کر رکھنے کے لیے جب وہ صندوق کو کھولا ہے, دیکھتا کیا ہے کہ اندر صندوق کے اندر یہ تھیلی ہے, سفید تھیلی ہے, اس تھیلی کے اوپر ہزار دینار لکھے ہوئے ہیں. اس ہزار دینار لکھے ہوئے تھیلی کو دیکھ لیا, کھولا تو دیکھا کہ دینار ہیں اس کے اندر. پھر چھپا کر لپٹ کر پھر ویسے ہی جیسے رکھنا تھا ویسے رکھ دیا. رکھ کر سوچا اگر میں اب چکا لوں گا تو پورے جہاز میں ہلا مچ جائے گا, میں پکڑا جاؤں گا, اس لیے خاموش رہ گیا. صبح سویرے سو کر رات کو جب صبح سویرے اٹھا اچانک چیخ و پکار کرنے لگا, چیخنے لگا, میرے ہزار روپے کی تھیلی, میرے ہزار دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے. پریشان ہوا, سر پیٹا, پیر پیر پٹکے. جب کیپٹن آ کر پوچھا کیا قصہ, کیا وجہ سے تو اتنا چلا رہا ہے, کیا وجہ سے تو اتنا بکواس کر رہا ہے, تو وہ آدمی, وہ خادم کہتا ہے کہ میں نے میرے بیگ میں ایک تھیلی رکھا تھا جس میں ہزار دینار تھے, وہ ہزار دینار گم ہو گئے, وہ ہزار دینار گم ہو گئے. اس نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, اگر زمین پر گمتے تیرے پیسے تو تجھے پریشانی کی ضرورت تھی, اب یہاں پریشان ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کے لکیش کی اور لوگوں کی تلاشی لیں گے, اس میں تیرا مال تجھے مل جائے گا, اس میں تیرا مال تجھے مل جائے گا. تلاشی لینا شروع ہوئی, ہر لوگوں کے بیگ کو, صندوق کو چیک کرنا شروع کیا. چیک کیے, پورا چیک کرنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے صندوق کو کھولا گیا, کھول کر دیکھتے ہیں تو وہ تھیلی نہیں ہے, وہ ہزار دینار کی تھیلی جس تھیلی کے اوپر ہزار لکھا ہوا تھا وہ تھیلی نہیں ہے. بہرحال وہ کیپٹن نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے, اسے بلا بھرا کہا, تھوکا گیا اسے, اسے برا کہا گیا. بہرحال اس کے بعد خاموش ہو گئے. جب دو دن کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا سفر ختم ہوا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا سفر ختم ہوا, سفر ختم ہونے کے بعد حضرت جہاز سے اتر کر جب چلنے لگے تو یہ آدمی بھی پیچھے پیچھے آنے لگا. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آپ بہت بڑے آدمی ہیں, میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما دیجئے, مجھے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھے معاف کر دی. اس سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کرنے کا جو جذبہ پیدا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف فرمایا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کی غلطی پر معاف کرنے کا مزاج رکھیں. حضرت وحشی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چپایا تھا, ان کو قتل کیا تھا, جب اللہ کے نبی کے سامنے اسلام قبول کرنے کے لیے جب وحشی آئے ہیں تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وحشی میرے سامنے مت آیا کرو, میں تمہیں معاف کرتا ہوں, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. معاف کرنے کے بعد صرف اتنا کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے سامنے مت آیا کرو, جب تم میرے سامنے آؤ گے تو میرے چچا کی موت مجھے یاد آئے. ہے کوئی ایسے جو درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بات کرتے, حکمت سے بات کرتے, سنجیدگی سے بات کرتے, متانت سے بات کرتے, حکمت کے ساتھ بات کرتے, کسی کو جھڑکی نہیں دیتے, کسی کو غلط نہیں کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کیا کرتے تھے. ہم ان کے امتی ہیں, ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادتوں کو اپنائیں. عرض یہ میں کر رہا تھا کہ وہ خادم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف فرما دیجئے. امام بخاری کہتے ہیں جب یہ حادثہ ہوا جہاز کے اندر تو اتنا واویلا مچایا, اتنا پریشان کیا, تو میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا, میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا. اچھا جا, ٹھیک ہے جا. جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آدمی کو جا کہہ رہے ہیں تو جا نہیں رہا, کھڑا ہے وہیں پر, کھڑا ہے وہیں پر کھڑا ہے. امام بخاری نے پوچھا کیا قصہ, کیوں کھڑا ہے؟ تو کہتا ہے حضرت وہ تھیلی کیا ہوئی, میں دیکھا میرے آنکھوں سے, اس کے اندر دینار تھے, اوپر سفید تھیلی تھی, سفید تھیلی کے اوپر ہزار لکھا ہوا تھا. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو جب یہ تو نے اس طریقے سے ہلا مچا دیا تو میں نے آہستہ سے میرے صندوق کو کھولا, کھول کر اس دینار کی تھیلی کو اٹھا کر آہستہ سے پانی میں پھینک دیا. کیوں؟ مجھے معلوم ہے میری چیز ہے, میں ثابت کر کر, میں 10-15 منٹ لگ جائیں گے یا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, جو جہاز کا جو کیپٹن ہوتا ہے اس کے سامنے میں میرا مال کہہ کر میں ثابت کر کر میں اس چیز کو حاصل کر لوں گا, لیکن یہ جو آدھا گھنٹہ میرے اوپر جو الزام لگے گا وہ الزام مجھے پسند نہیں آئے گا. وہ الزام کو میں پسند کرنا, وہ الزام کو میرے سر لینا میں پسند نہیں کیا. کیوں؟ میں حدیث کو جمع کر رہا ہوں, اس لیے میں وہ آدھے گھنٹے کے لیے میں ملزم بنوں یہ مجھے پسند نہیں آیا. میری دولت چلے جائے, میں زندگی بھر یا میرے پورے سفر میں میں فاقہ برداشت کر لوں گا, لیکن میرے اوپر دھبا میں برداشت نہیں کروں گا. اس لیے میں نے اس دینار کو, اس دینار کی تھیلی کو میں نے پھینک دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک ایشیا میں ہے, ایشیا میں ہے, سمرقند سے 22 کلومیٹر پر خرقند میں, وہاں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. جن لوگوں نے جو لوگوں نے گئے ہیں وہاں پھول ڈالنے, عطر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن وہاں سے ایسی خوشبو آتی ہے, جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ محسوس کیے ہیں کہ وہاں کیسی خوشبو آتی ہے. نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو عطا کرتے ہیں, اور گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وبال عطا کرتے ہیں. آخر میں ایک نوجوان بھی ہیں, اس لیے میں آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں. دہلی میں ایک نوجوان رہتا تھا, کتابوں میں لکھا ہے اس کا نام خواجہ مشکی, خواجہ مشکی نام لکھا ہے کتابوں کے اندر. وہ نوجوان جب مسجد کے لیے جاتا پراپر ایک ہی گلی سے جاتا تھا, جانا آنا ہوتا. ایک بوڑھیا کہتی ہے, ایک بوڑھیا, یہی تم نمازی ہو, تم متقی ہو, تم پرہیزگار ہو, جب اسی گلی سے تم جا رہے ہو اس گلی میں ایک بیمار ہے, کیا اس بیمار کی تیمارداری نہیں کرو گے؟ جبکہ تیمارداری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے. اگر انشاءاللہ اگر ان واقعات کو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا تو لمبا طویل وقت نکل جائے گا. بہرحال وہ نوجوان سنت کے لیے اس گھر کے اندر تیمارداری کے لیے جب وہ بوڑھی جب کہی ہے تو اس بوڑھی کے کہنے پر جب وہ گھر کے اندر گھسا ہے, جا رہا ہے, تو پیچھے سے اسے لاک کر دیا گیا. اس نوجوان کو, نوجوان کو لاک کر دیا گیا. وہ عورت, وہ خوبصورت عورت جو اندر تھی, وہ کہتی ہے کہ میں تجھے دیکھ رہی ہوں کئی سالوں سے, کئی دنوں سے, اب میرا ایک برا خیال ہے, میرے ساتھ تو بدکاری کر لے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ کام نہیں کروں گا. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اگر تو میرے ساتھ بد فعلی, بد کرداری نہیں کرے گا تو میں لوگوں کو جمع کروں گی اور کہوں گی یہ میرا گھر کے اندر کھلے سے آ گیا ہے اور آ کر میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈر گئے وہ نوجوان, ڈر گئے وہ نوجوان, ڈر کر کہنے لگے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس لیے کہ ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے نا, ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے. اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے استنجے کی ضرورت ہے, میں باتھ روم کو آ کر تمہاری کیا ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے. جب وہ نوجوان باتھ روم کے اندر گیا, وہ ویسٹرن کا زمانہ نہیں, انڈین کا زمانہ نہیں, پرانے لوگ جو ہیں, بڑے حضرات, بڑے بزرگ حضرات معلوم تھے کہ پہلے زمانے میں کھڈی ہوا کرتی تھی جہاں لوگ آ کر اس غلاظت کو لے کر جاتے. وہ نوجوان اندر گیا, اندر جا کر وہ غلاظت کو, پاخانے کو اٹھا کر پورے جسم پر لگا لیا, پورے جسم پر مل لیا. مل کر جب اس عورت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو وہ عورت تھو ہے تیرے اوپر, میں تو تجھے عقل مند سمجھتی, میں تو تجھے خوبصورت انسان سمجھتی تھی, لیکن تو نے یہ کیا کام کر دیا. نوجوانوں اس بات کو سنو, یہاں سے سبق حاصل کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. ضرورت یہ ہے کہ جب وہ گناہ سے بچنے کے لیے غلاظت کو اپنے اوپر لیپ لیا تھا, اپنے اوپر لگا لیا تھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ باہر نکلا اس گھر سے, جسی مسجد کے حمام میں گیا, جا کر جس طریقے سے وہ صاف کرنا تھا اپنے کپڑوں کو صاف کیا اور اپنے جسم کو صاف کیا, بدبو آ رہی تھی اس کے جسم سے, لیکن لوگ اسے محسوس یہ کر رہے تھے کہ اس کے جسم میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے. علماء نے لکھا اس بات کو کہ یہ آدمی گناہ سے بچنے کے لیے اتنی بڑی غلاظت کو اپنے اوپر لگا لیا ہے جبکہ انسان اسے چھونا بھی پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام خواجہ مشکی رکھ دیا, اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کے صف میں ان کو کھڑا کر دیا. بہرحال گناہوں سے جب بچو گے اللہ تعالیٰ کے طرف سے دنیا میں انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.